أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا جل ممدود فطر الخلائق بقدرته خالق لا نظير له وأحد لا ند له وواحد لا ضد له وصمد لا كفو له والرازق لا معين له وفاطر لا شريك له الأول بلا زوال والدائم بلا فناء ليس له حد في مكان ولا غاية في زمان جلت عظمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على اشرف الانبياء والمرسلين ابي القاسم محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في محكم كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون صلوات آج محرم کی دو تاریخ اور سلسلہ کلام کا تیسرا روز قرآن اور فلاح کا تصور. فلاح کن لوگوں کے لیے ہے, نجات کن لوگوں کے لیے ہے, کامیابی حقیقی کن لوگوں کے لیے ہے, یہ نعمت ذات واجب نے مومنین کے لیے اعلان کی. یہ صرف و صرف مختص ہے صاحبان ایمان کے ساتھ. گفتگو اس مرحلے میں ہے کہ اللہ نے, چونکہ سب سے پہلی منزل یہی ہے ایمان, بغیر بنیاد کے کوئی عمارت قائم نہیں ہوتی, اور اعمال کی بنیاد جو ہے فاؤنڈیشن وہ ہے ایمان, اور اسی بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ دین نے ایک اصول قرار دیا. دیکھیے عمل تو آپ کرتے ہی ہیں, جس میں تو کوئی شبہ ہے ہی نہیں کسی کو کہ وہ کچھ نہیں کرتا, نہیں کچھ تو کرتا ہے. آپ زندگی میں صبح شام کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں, زندگی کے مختلف پہلوؤں میں سب میں انسان بزی رہتا ہے, کاروبار, بزنس, فیملی, ہر جگہ ذات کے لیے, اجتماع کے لیے کہیں نہ کہیں مصروفیت ہے اس کی, کچھ نہ کچھ صادر اس سے ہو ہی رہا ہے. زندگی کے ہر پہلو کے لیے ذات واجب نے کچھ قوانین خود بھیج دیے. عمل انسان کرتا ہے مگر ہر عمل قبول نہیں ہے. عمل وہ قبول ہے جسے کہا جاتا ہے کہ عمل صالح, صالح عمل, وہ عمل جو زندہ ہے, وہ عمل جو صلاحیت رکھتا ہے, وہ عمل جو فائدہ مند ہے, وہ عمل جس میں اثر ہے کوئی, جو انسان کے لیے مفید ہے, اس کی بنیاد خواہش نفس نہیں ہے. اس کی بنیاد حکم الہی ہے. طلب پروردگار کیا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں. اور روز مومن ہمارا پڑھتا ہی خود ہی کہ آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا وعملوا الصالحات، پورا قرآن اسی پر قائم ہے. یہ نہیں ملتا کہیں کہ کافروں کے جہنم میں جانے کا سبب ہے کہ انہوں نے سیئات انجام دیے، نہیں، یہ نہیں کہا کہیں کہ کفر ہوا عمل سیئات اس لیے جہنم جائیں گے برے برے کام کیے انہوں نے، نہیں. ان کا جہنم میں جانا سبب کفر ہے، ایمان نہ لانا خدا پر، اسے تسلیم نہ کرنا. جب ایمان نہیں تو پھر عمل کی کوئی بنیاد نہیں، احساس نہیں، کوئی اپنی مرضی ہے، نفس انسان ہے، کرتا ہی کچھ نہ کچھ. آخرت میں جن اعمال کا تعلق ہے ان کے لیے ایک بنیاد چاہیے، اور وہ ہے ایمان. اس لیے قرآن نے ہر جگہ بیان کیا، کفر کو مختص نہیں کیا اعمال کے ساتھ، وہ عقیدہ ہی کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے، یعنی سارے اعمال کے ضائع کرنے کے لیے. یوں کہہ دوں، قیامت جزا کا دن ہے، جزا ملتی ہے اعمال کی ظاہر جو انسان انجام دیتا ہے، مگر عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے. ہم ایمان کہہ رہے ہیں، عقیدہ. الیک ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، کافر اور اہل کتاب میں جو کافر اور مشرکین جو بھی ہو گئے نار جہنم میں اسی میں رہیں گے، داخل ہو گئے اس میں. اولئک ہم شر البریہ، یہ بدترین مخلوق، بدترین خلائق، مشرک اور اہل کتاب کے کافر. اب اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے، ان الذین آمنوا، اب بات یہاں رک نہیں رہی، یہ نہیں کہا ان الذین آمنوا اولئک ہم خالد البریہ، اس سے پہلے نہیں کہا، اس سے پہلے خالی کفر کا اعلان ہوا، بس عقیدے کی خرابی کا خالی اعلان ہوا اس سے پہلے کہ کافر ہیں مشرک یہ جہنم میں. مگر جب اہل ایمان کا تذکرہ کیا تو کیا کہا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم غیر البریہ. کفر کے ساتھ اعمال کا ذکر نہیں کیا، شرک کے ساتھ عمل کا ذکر نہیں کیا، عقیدے کا ذکر کیا جہنم میں لے جانے کے لیے. مگر جب ایمان کا ذکر کیا تو عمل کے ساتھ میں ذکر کیا، بغیر عمل کے ایمان قبول نہیں. عرض کر چکا ہوں پہلے دن کے، عمل جز نہیں ہے ایمان کا مگر لازمہ ہے ایمان کا. ایمان ہے تو پھر عمل بھی ہو. آمنوا وعملوا الصالحات، یہ کون لوگ ہیں، اولئک هم خیر البریہ، یہ بہترین خلائق ہیں، یہ بہترین خلائق ہیں. یہ جو عمل کی منزل ہے، قیامت اسی روح وجہ سے کہ آپ کو جزا ملنی ہے، ذات واجب کی بارگاہ کی طرف سے. دنیا میں بہت سے انسان ہیں، اس لیے بات کو مکمل کروں، انسان اس شک و شبہ میں رہتا ہے بعض اوقات کے، وہ اچھے اچھے کام دے کے کبھی کبھی، جو میں نے اس دن اشارہ کیا رج کی طرف، خالق کہتا ہے حل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، تک بات کلیئر ہو کہہ دو کہ ہم تمہیں خبر دیں، بتائیں ان لوگوں کے بارے میں جن کے اعمال سب سے زیادہ خسارے میں ضائع. یہ کون ہیں، الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، ان کی دنیا کی ساری کوششیں حقارت ہو گئی، جو بھی انہوں نے کام کیے وہ سب ضائع ہو گئے. وہم یحسبون انہم یحسنون سنا، حالانکہ اپنے گمان میں سمجھیں تو بڑے اچھے اچھے کام کیے ہم نے، وہ یہ سمجھ ہم نے بہت اچھے اچھے کام کیے ہم نے تو اپنے گمان میں، مگر خالق کہہ رہا تھا ہم نے سب عمل ان کے ضائع جو بھی دنیا میں کیے ہیں. کیوں؟ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، چونکہ انہوں نے انکار کیا، کفر کیا اپنے رب کی آیت و نشانیوں سے اور اس سے ملاقات سے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ فحبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال کار برباد. فلا نقیم لہم یوم القیامہ وزنا، ہم قیامت میں ان کے لیے کوئی وزن ہی قرار نہیں دیں گے. جبکہ قرآن سے زیادہ سراسر تو نہیں کہے گا، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اکثرین اعمال، یہ لفظ خسران آپ کے ذہن میں ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم زمانے کی انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. خسارہ اس کیا تھا میں نے، دو لفظ ہیں، ایک ضرر اور ایک خسران. ضرر آپ کو ہوتا ہے آپ کے کاروبار میں، کسی بھی چیز میں نقصان ہوتا ہے آپ کو، مگر اس کی تلافی ہو سکتی ہے. آج گھاٹا ہے کل فائدہ ہو گیا، آج نقصان ہوا کل نفع ہوگا، اور ممکن زیادہ ہو جائے، امکان ہے. لیکن جب بات خسارے کی آتی ہے، خسران جو قرآن استعمال کر رہا ہے یہاں، یہ وہ نہیں ہے جس کا کوئی تلافی ہو جائے نہ، یا مراد ہے راس المال کا ضائع ہو جانا. انسان کی زندگی اصل مال کیا ہے انسان کے پاس، جس کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی؟ حیات انسان. آج کچھ کمایا ہے، نقصان ہو گیا، کل ہو سکتا ہے ڈبل مل جائے آپ کو، زیرو ہے، کل ممکن ہے 100 گنا مل جائے، مگر یہ جو دن گزرا ہے یہ کل نہیں آنے والا زندگی میں، یہ جو مہینہ گزر گیا پھر واپس نہیں آئے گا، یہ جو سال گزر گیا یہ دوبارہ واپس نہیں آئے گا، یہ تو مکمل ختم ہوتا جا رہا ہے، یہ تو گھٹتا جا رہا ہے، اس کو کہیں سے واپس نہیں لایا جا سکتا. تو وہ جو ضرر ہے اس کی تلافی تو ہو جائے گی، گھاٹا ہے کل فائدہ ہو گیا، اپ اینڈ ڈاؤن رہتا ہے معاملہ، آج اسٹاک گر گیا کل بڑھ گیا، یہ ہوتا رہے گا. مگر یہ جو گھٹ رہے ہیں شب روز، یہ واپس آنے والے نہیں ہیں. مطلب جیسے کوئی آدمی برف بیچنے کھڑا ہو جائے گا دھوپ میں، تو وہ اگر کوئی نہ خریدا تو شام ہوتے ہوتے وہ برف میں سب ضائع، ختم، اصل معاملہ ہی ختم ہو گیا، صفر ہو گیا. یہ جو زندگی کا معاملہ ہے، تو اصل خسارے کی خبر کس کو دی جا رہی تھی؟ جو حیات ہے انسان کی، زندگی پوری، اس کی کوئی قیمت ہے یا نہیں ہے جو گزر رہی ہے، جا رہی ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں، مگر کون نہیں ہے؟ کس کا مال ضائع نہیں ہوگا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کافر بھی زندگی گزار رہا ہے، اس کے شب و روز بھی ضائع ہو رہے ہیں، وہ بھی کم ہو رہا ہے زندگی اس کی، مومن کی بھی کم ہو رہی ہے. آمنوا وعملوا الصالحات، استثناء کیا، بھائی بچے گا کون؟ مگر ورنہ تو عمر سبھی گھٹ رہی ہے، سبھی جا رہے ہیں، سب کا راس المال ختم ہو رہا ہے، اصل سرمایہ ڈوب رہا ہے سب کا، جو لے کر آیا زندگی گھٹ رہی ہے وہ، مگر کس کو نقصان نہیں ہوگا جب اینڈ ہوگا؟ تو آمنوا وعملوا الصالحات، ظاہر اس کی تفصیل جاؤں گے تو اس طرف سے اشارہ کیا میں نے. خسران کس کے لیے ہے؟ خبر دے دو، آخرین اعمال کون ہے؟ زندگی میں بڑے اچھے اچھے کام سمجھ رہے تھے ہم کر رہے ہیں، لفظ یاد رکھیے، قرآن یہی کہہ رہا بڑے اچھے اچھے کام سمجھ رہے تھے وہ ہم کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ برے برے کام کر رہے ہیں، اچھے کام سمجھ رہے تھے، مگر ان کی یہ کوشش ضائع ہو گئی ساری، زلہ کہتے ہیں سمجھ میں، راہ کا بدل جانا، بھٹک جانا، غلط راستے میں کام ہو رہا تھا سارا. اگر انسان جہاں جانا ہے اس کے اپوزٹ سفر شروع کر دے تو جتنا سفر کرے گا منزل سے دور ہی ہوتا جائے گا. یعنی جتنا عمل ہے وہ حرکت دور ہی لے جا رہی، قریب نہیں لے آئے گی. اختتام میں نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، چونکہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہ تو جانا ہی نہیں تھا وہاں. تو ان کی صحیح، ان کی کوشش تو تھی دنیا میں مگر غلط راہ میں، غلط راہ میں. راہ ہے فی سبیل اللہ، راہ تو اللہ کی ہے، اللہ کو یہ جانتے نہیں، اللہ شناخت کو پہچانتے نہیں، دین شناخت تو یہی نہیں. تو ان کی ساری کوششیں ضائع. اس لیے اب دوہرا دوں، اب آپ چاہے کتنے اچھے اچھے نام گنوائیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ بڑے بڑے اچھے کام دنیا میں سمجھتا ہم کر رہے ہیں، جو بھی خلق ہو ان کی اعزاز سے، مگر ان کا کوئی جزا آخرت میں نہیں. کیوں؟ انہوں نے اللہ کی آیتوں کی نشانی جو ہے اس کو رد کیا ہے، اپنے رب کی نشانیوں کو رد کیا ہے انہوں نے، کفر کیا. یہ آخرت کے منکر تھے، یہ نہیں مانتے تھے مل کے جا مر کے اس سے بھی ملنا ہے، انہیں یقین نہیں تھا، مانتے نہیں تھے. تو پھر اس کی جزا یہ ہے کہ پھر آخرت میں یہ جتنے بھی اعمال انہوں نے کیے، بات اچھے اعمال کی ہے، بروں کی نہیں ہو سکتی، ہم اس کے لیے کوئی وزن قرار نہیں دیں گے. وزن تولنا ہے نا، مطلب کہ آخرت سب جزا کے لیے ہے، ہمیں امید ہے کہ آخرت میں ملے گی. اب وزن ہم قرار نہیں دیں گے ان کے اعمال کے لیے. اب کوئی ممکن ہے یہ نہ سمجھے کوئی ترازو رازو ہے، کوئی وہ جا کر ایک پلے میں رکھ دیا جائے، بہت بھاری قسم کی دیکھیں کس کا جھک گیا پڑ رہا بہت زیادہ ہو گیا. ممکن ہمارا تو ہزاروں مہینوں کی پتہ نہیں کتنے تو نمازیں ہیں، اور کتنے راتیں بھر ہم کھڑے رہے ہیں، اور کتنی ہم نے بندگی کی، وہ سبھی کچھ کیا ہوگا، اچھے اچھے کام دنیا میں کیا ہم نے. نہیں، معیاری جو تم نے جو کچھ کیا اس کی بنیاد کیا تھی. دیکھیے میرا جملہ اگر یہ سمجھ میں آ جائے، یعنی ذہنوں میں یہ رہ جائے، جو بات کہہ رہا ہوں مومنین کے لیے، بندگی انسان کی خواہش سے طے نہیں ہوتی ہے. بندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو ذات واجب نے طے کیا ہے. اگر کسی عمل کے لیے آپ خود طے کر لیں کہ میں رات بھر کھڑا ہوں اللہ کے لیے، یہ قابل قبول نہیں ہے، آپ کو حق ہی نہیں ہے کسی کام کے کرنے کا اللہ کی راہ میں خود طے کر کے. اس نے طے کیا ہے، آپ نہیں طے کریں گے. بندگی ہے اس کی مرضی پہ چلنا، نہ کہ اپنے خواہش پہ چلنا. بندی کا پہلا اصول ہے نفس کو مارنا، میں نہیں چاہتا، جو تو چاہتا ہے وہ کرنا ہے. اگر تو دو رکعت کہے گا دو ہی پڑھنی ہے مجھے، چار نہیں پڑھ سکتا میں، چار پڑھوں اللہ واپس کر دے گا کہ یہ میں نے کہی نہیں تم سے. یہ دو اپنی خواہش کی، خواہش کو تو ختم کر کے آنا میری بارگاہ میں. تمہاری خواہش کے تحت تو کام لینے نہیں ہمیں، ہم جو تم سے کہہ رہے ہیں بس وہ کرو. لہذا ہو سکتا ہے آپ خوش، انسان خوش ہو جائے اپنے سے، میں نے خود ہی پھنس کر لیا، میں بندگی کرتا ہوں، اس نے نہیں کہا میں آٹھ دس دس پڑھتا رہوں گا، جو اس نے نہیں کہا مجھ سے میں چاہتا ہوں اس کے لیے تکلیف اٹھاؤں. کہ نہیں، ہم نے آپ سے جب خود نہیں کہا تو کیوں کر رہے ہیں آپ؟ آپ عمل کو آپ طے نہیں کریں گے، ہم نے طے کیا، ہمارے رسول نے طے کیا. کسی عام انسان کو حق نہیں ہے کہ ہمارے کام میں مداخلت کرے. تو اگر آپ رات رات میں بندگی کرتے رہیں گے ہماری مرضی کے خلاف، تو یہ بہت خزانہ تو بہت ہو جائے گا، ہزاروں مہینوں کے راتوں کا قیام اور دن کو قیام اور رات کو دن میں روزے، کچھ بھی آپ کر لیں. اگر یہ ہم نے طلب نہیں کیا تھا تو یہ قابل قبول نہیں ہے. شرط یہ کیا ہم نے تم سے یہ کہا تھا کرنے کو یا نہیں، اسی کا نام بندگی ہے. عادتاً کسی فعل کا کرنا قابل قبول نہیں ہوتا، عادت بندگی نہیں ہوتی ہے. دل چاہتا ہم کر رہے ہیں، نہیں آپ سے طلب کیا، اللہ نے کہیں قرآن میں کہا، نبی نے کہا، سیرت ائمہ میں کہیں آپ نے پایا، یا میرا دل چاہا میں شروع کر دوں کوئی کام، وہ عبادت نہیں ہو سکتا. جب عبادت ہے اس کی جزا کس بات کی؟ پھر جو عبادت نہیں. تو یہ جو پہلی چیز ہے اس نقطوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ اپنی مرضی نہیں چلتی, جزا کی شرط ہے کہ وہ اس نے طلب کیا ہو, اس کی بارگاہ میں ہو, قبول اور قبول کی ہے کہ وہ اس کا کوئی ذریعہ بیان کیا گیا ہو, سورس کیا ہے اس کی. دیکھیے جزا تو طے ہے یقیناً, جب ہم سے سوال ہوگا تو ہم سے جزا بھی ہوگی ہمارے لیے, اور وہ ہمیں قیامت میں جانا اسی لیے ہے, قیامت ہے ہی اسی لیے کہ ہمیں جزا ملے گی, یعنی بدلہ ہے ہمارے اعمال کا جو ہے, اور یہ ضرور پوچھا جائے گا. اب یہ جو وزن کرنا ہے, یہ وزن ہے یقیناً, اس سے کیا مراد ہے؟ یہ تولنے کی بات نہیں ہے کہ وزن اتنے میری عبادتیں اتنا ڈھیر لگا ہوا ہے کہ اٹھے گا نہیں کسی سے, نہیں, ہزاروں رکعتیں اور ہزاروں روزے نہیں, ان اعمال کی بنیاد کیا تھی, یہ کس فاؤنڈیشن پہ قائم ہے, اس کا ہدف کیا تھا, اس کا مقصد کیا تھا, یہ کس کے لیے تھے, کیا یہ ایمان کی وجہ سے تھا, کیا اس کا ہدف ذات واجب تھا یا کوئی اور تھا, اور کیا یہ اسی طریقے سے انجام دیا جو وہ چاہتا تھا. سوری بھی ہونا چاہیے, شکلن بھی وہی ہو جو اس نے طلب کیا ہے, روح بھی اس کی وہی ہو, مقصد بھی وہ ہے جو اس نے طے کیا, کوئی اور نہیں طے کر سکتا. پس ذات واجب نے اصول قرار دیا, اب وہ وزن کیا ہوگا, وزن کیا قرار دیا آخر اس اعمال کا. ہر چیز کے لیے دنیا میں ایک وزن ہے, بولنے کی چیز کو مقدار کو دیکھنے کا وزن, قرآن کا وزن کچھ اور ہے. ول وزنو یومئذ الحق, وزن حق ہے, وزن ہے. کس چیز سے وزن کریں گے آپ؟ بہت سارے سب اعمال تو لے کے جا رہے ہیں, ڈھیر ہے کار خیر کا, تو کار خیر سیاد کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, تو کار خیر کی بات ہے. یہاں تو بہت نیک اعمال کیے ہیں, ان نیک اعمال کو جائزہ کیسے لیا جائے, ان کا پرکھا کیسے جائے, قیمت کا کیسے اندازہ لگایا, وہ باٹ کو کون سے وزن اس کے, چونکہ ہر چیز کے لیے معیار ہے ایک چیز کا, کہا اس دن وزن اس کا حق ہے. حق وزن ہے جو حق ہے, یہ سب لوگ سمجھ لیں. یعنی ادھر ہے سارے اعمال, اس اعمال کو جاچا کیسے جائے, کیا دوسری طرف حق ہے, آیا یہ اعمال مطابق حق ہیں یا نہیں. چونکہ یہاں بات اس لیے بات پوری کر دوں, اس کو کیا ضرورت ہے, کیا اسے علم نہیں ہے ذاتِ واجب کو کہ وہ تولتا رہے گا؟ نہیں, خالد نے چونکہ خود کہا ہے وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, ہم ضرور پوچھیں گے, سوال کریں گے ان سے بھی جن کی طرف بھیجا گیا, یعنی قوم سے, اور ان سے بھی جنہیں بھیجا گیا تھا, یعنی انبیاء کو بھی, دونوں سوال کیا جائے گا. تم نے نعمت کے ساتھ کیا کیا, ہدایت ملی, اور جو جن کو ذمہ داری دی تھی انہوں نے کیسے ذمہ داری انجام دی, دونوں کی بات ہے. یہ ذمہ داری لے کر آئے تھے پہنچانے کی, تم نے لے کر کیا کیا, کیا انہوں نے اپنے حق کو ادا کیا یا نہیں, ان سے سوال, اور جن کو دیا انہوں نے کیسے لیا ہدایت کو, ان سے سوال. آیا تم نے کفران نعمت تو نہیں کیا جب تمہیں نعمت ملی ہدایت کی, یہ انبیاء آئے تھے اسی لیے. اب اس قصے قرآن نے خود ہی بیان کر دیا, آپ غلط ہیں, وَلَا نَقُصَنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, بھئی آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں علم نہیں ہے, بھئی ہم کسی چیز کو وزن کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں علم نہیں ہے, ہمیں چونکہ علم نہیں ہے کسی شے کی قیمت کا, اس کی مقدار کا, اس لیے ہم وزن کر رہے ہیں. یہ تو جہل کے دور کرنے کے لیے ہوتا ہے نا, خالق کا علم نہیں ہے اس بات کا کہ کس کا کیا وزن ہے, اس نے خود ہی کہہ دیا کہ نہیں, ہم علم سے ان کے حالات خود ہی بیان کر دیں, ہم کوئی غائب تھوڑی تھے, ہم تو غائب تو نہیں, ہم تو موجود ہیں. اصل حقیقت ہمارے لیے نہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے,
یہ تو جنہوں نے انجام دیا ہے ان کے لیے خود معیار قرار دینا ہے کہ وہ خود پہچان لے. بس وزن اس دن کیا ہے؟ حق. آیا عمل مطابق حق ہے یا نہیں؟ اب کتنے اعمال آپ صبح شام تک کرتے رہتے ہیں؟ وہ کرتے ہی ہم. مطلب مثال دیں, وہ گفتار ہو یا کردار رفتار ہو, آپ صبح سے شام تک باتیں کرتے رہیے, آپ کتنے ہزاروں الفاظ نکل گئے یا نہیں؟ مگر دیکھا جائے گا یہ کتنے مطابق حق تھے, یہ کتنے لوق تھے. بھائی جو ہم نے صبح سے شام تک ظاہری گفتگو کی وہ جزا ملے گی نا ہر چیز پر, تو قول پر بھی جزا ہے, اعمال میں قول پہ بھی فعل پہ بھی جزا ہے. تو یہ جو صبح سے گفتگو شروع کی رات تک کرتے رہے, کیا ہر بات پہ جزا ملے گی؟ گفتگو تو بہت کی ہے, کتنی مطابق حق تھی, کتنی حقیقت سے قریب ہے, نزدیک ہے, کتنی اس کے مطابق ہے ذات واجب کے. اور جتنے اعمال صادر کیے صبح سے شام تک, کتنے حق سے مطابقت رکھتے تھے, یعنی کتنے اس کی مرضی کے مطابق تھے. غور کریں, وہ یہی ہے, وہ حق معیار ہے. تو جتنے اعمال آئے, آیا یہ تم نے جتنی عبادات ہیں, ظاہر سیاد تو بھول جائے, یہ تو خیر کی بات ہو رہی ہے, جتنے بھی تم کر کے لائے ڈھیر پورا اٹھا لائے, دوسری طرف میزان میں حق رکھا ہوا ہے, کیا یہ مطابق حق یہ ہے یا نہیں؟ اب قرآن کہتا فمن ثقلت موازینہ, پر جن کے اعمال بھاری ہوں گے, فاولئک هم المفلحون, بس یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. جن کے وزن بھاری ہے, جن کے میزان, فمن ثقلت موازینہ, ان کے وزن بھاری ہیں, میزان اعمال بھاری ہیں, اعمالات بھاری ہیں, وزنی ہیں. اگر آپ اس کو سمجھ گیا کہ جو حق پہلے کہا ہے مطابق اگر حق ہے, تو کبھی کیا بیان کرتے ہیں, کبھی کہتے ہیں نا بہت بھاری شخصیت ہے, بہت وزنی, مطلب کہ جسم بھاری ہے, شخصیت معتبر ہے, علمی ہے, بولا جا رہا کہ شخصیت ہے, عدالت میں قائم ہے. یہ جو وزن ہے حقیقت کا, اس چیز کا وزن ہے. اس نے امام سے پوچھا کہ بھائی کوئی جسم اعمال کوئی مجسم تو نہیں ہے جو ترازو میں رکھے جائیں کسی؟ جو کچھ آپ نے کیا, کیا وہ مطابق حق ہے یا نہیں؟ میں کہوں اس کا معیار تو آپ وہاں یہی ہو جائے گا شروع, قیامت تو جزا کی اس لیے رکھا گیا ہے, ورنہ آپ کو یہی پتا ہے کہ مطابق حق ہے یا نہیں ہے. موازین جس کے بھی بھاری ہیں اگر اعمال, وزن زیادہ جس کا, کئی یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. ومن خفت موازین ہو, اب جن کے وزن ہلکے, جن کے اعمال بہت ہی ہلکے ہیں, اولئک الذین خسروا انفسهم, یہ جنہوں نے اپنے نفس کو خسارے میں ڈال دیا, جن کے وزن ہلکے ہیں. تو اب بے بھاری کس کے ہیں؟ بس یہی سمجھنا عزیز, حق معیار ہے, ذات واجب حق ہے, اب ہونا چاہیے ہر چیز کو. چونکہ معصوم نے کہا مجسم تو نہیں ہے, تو میں پہلے کہہ دوں چونکہ ہر اس زمین پر پانی کی رگ موجود ہے, وزن مختلف چیزوں کے موجود ہیں, ہم پیمائش کرتے ہیں ان کی, اب اعمال کے لیے وزن کیا قرار دیا جائے گا؟ دنیا میں اعمال کو کس ترازو میں رکھا جائے کہ کہا جائے ہاں یہ عمل ٹھیک ہے؟ اس لیے کہا موازین ہو. اب یہ جو موازین ہیں, دیکھیے قرآن نے خود آواز دیا ہے, یہ جو میزان کی بات ہو رہی ہے, میزان کس لیے ہے؟ میزان اس لیے تولنے کے لیے. یہ میزان کون کون ہے جسے کہا موازین؟ ذہن میں بس یہی وہ مسئلہ ہے. ایک وزن چاہیے, ایک معیار چاہیے دیکھنے کے لیے کیا یہ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں, اس عمل کی قدر و قیمت ہے یا نہیں. یہ کیسے معلوم کیا جائے؟ پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بہترین نمونہ تمہارے لیے ذات بات رسول. ان کیا مراد ہے؟ ان کا ہر عمل حجت تمہارے لیے. اگر موازنہ کرو گے تو کیسے کرو گے اپنے اعمال کا؟ قرآن تو ثابت ہے, قرآن تو کہہ رہا ہے نماز پڑھو, روزہ رکھو, حج کرو, زکات کرو, مگر کیسے؟ اس کی شکل کیا ہوگی؟ اس کی روح کیا ہوگی؟ اس کا حق کیا ہوگا ادا کرنے کا؟ اس کے لیے کوئی مجسم چاہیے. یہی میزان ہے. اگر نماز کو دیکھنا ہے تو کس کو دیکھوں؟ جو لے کر آیا ہدایت کو. تو پھر یہ موازین کیوں اتنے بہت سارے ترازو کیوں ہو گئے؟ معلوم ہے کہ نہیں, ایک سے زیادہ ہے. ہر آدمی کے لیے ایک میزان ہے. یعنی مراد کیا ہے؟ جس کے مطابق اس نے عمل کیا ہوگا اس کے عمل کو جانچنے کے ایک معیار چاہیے. یہ موازین ہے کہ ائمہ ہم الموازین. یہ پیمانہ کیا ہے کہ یہ ہستیاں, یہ پیمانہ ہے. اس لیے عرض کروں کہ حق کی شناخت. اتنا میرے شام آیا مکہ میں اور اس نے آگے, اب ظاہر عادت ہے حکومت کی, اب جب سلطنت سوار ہو جائے سر پہ تو آدمی پھر تو کچھ خود سمجھنے لگتا ہے, کچھ کو ہر چیز کا اقدار ہو جاتا ہے نا. اور اس نے کہا ابن عباس سے, کیوں تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نہیں ہوں زیادہ حقدار حکومت کا تمہارے ابن عم سے زیادہ, یعنی علی سے زیادہ. ابن عباس میں کس خوشی میں بیان ہو, یہ آپ کو خیال کیوں ہوا؟ اس لیے کہ جو خلیفہ قتل ہوئے ہیں میں ان کا چچا زاد, مجھے زیادہ حقدار ہوا نا. میں ان کا یہ ابن عمر جو بیٹھے ان کے والد سے پہلے قتل ہوئے, زیادہ حقدار نہیں تھے. اگر یہی معیار ہے تجھے حق کو لینے کا تو یہ, ان کے تو والد قتل ہوئے تھے ان سے پہلے. اس نے پوچھا سعد بن وقاص سے, تمہارا کیا خیال ہے؟ اب دیکھیے اپنا موازنہ کرا امیر المومنین سے, امیر شام. اور سعد بن وقاص جو ہیں وہ کوئی امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے نہیں ہیں, حامیوں میں سے نہیں ہیں کبھی بھی, چونکہ عمر سعد کے والد ہیں. مگر کیا کہا سعد بن وقاص نے؟ وہ کہتے ہیں میں نے رسول سے سنا, یعنی انت مال حق بل حق کو ماک. تم حق کے ساتھ نہیں اور حق تمہارے ساتھ ہے. ابھی کون کہہ رہا ہے؟ یہ جواب ہے, حق تمہارے ساتھ ہے. پھر بھی انہیں اطمینان نہیں ہوا. کہنا بہت سے لوگ تو حدیثیں کتنی ہو گئی, چلے کسی اور کوئی اور گواہ ہے ورنہ ہم تو ماریں گے اگر گواہ نہیں پیش کرو گے. تو یہ گواہ ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا, زوجہ رسول, ان کی خدمت پہنچ گئے. کیا آپ بتائیے, یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کو کوٹ کر رہے ہیں. فرمایا صدقہ فی بیتی قالو, میرے گھر ہی میں کہا ہے یہ. ایک سر آواز بھیجیے.
پس حق تمہارے ساتھ ہے، نہیں، حق تمہارے گرد ہے، تمہاری شناخت ہے حق، یعنی کہ تم حق کے ساتھ ہو، بلکہ جہاں تم ہو وہیں حق ہے. اب کوئی ترازو نہیں ہے کہ اعمال کو تولنے کے لیے وزن کیوں کھڑا ہوا ہے، نہیں، ایک معیار چاہیے تھا آپ کو کہ جس سے آپ اپنے عمل کو دیکھ کے اندازہ لگائیں کہ مطابق خواہش پروردگار ہے یا نہیں. اب زیارت میں پڑھتے ہیں یا علی، السلام علیکم، یا میزان الاعمال، اعمال کا میزان، انتا میزان الاعمال، یا علی آپ میزان عمل ہیں، یعنی سارے ائمہ میزان عمل ہیں. یعنی یہ کیا مراد ہے کہ ترازو نہیں تولی جا رہی کہ بیٹھ کر اپنے عمل کو دیکھو، جو زندگی میں کر رہے ہو آیا وہ خدا اور اس رسول اور اس کے اہل بیت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. زندگی کے ہر حصے میں جو بھی انہوں نے کام انجام، آپ دے رہے ہیں انجام یا نہیں، اب دیکھو کیا یہ عمل ہے اس قابل کے مطابق حق ہو. جو میں بھی زندگی میں سارے عمل انجام دیے ہیں، یہ زندگی معیار ہے، یہ وزن ہے عمل کی جانچ کرنے کا، آیا یہ مطابق پروردگار ہے یا نہیں ہے، آیا یہ مطابق حق ہے یا نہیں ہے. یہ موازین ہیں، یہ معیار ہیں، یہ میزان ہیں جو انسانیت کو دیے گئے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. یقیناً بہت آسان جملہ جو اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، یہ بہت آسان ہے سمجھنا کہ یہ میزان کیسے ہیں. دنیا کے دو راستے، ایک اہل دنیا کا، اہل آخرت کا. آپ کو دیکھنا یہ میرا عمل کس کے مطابق ہے. ماں معاویہ تو بیدہ منی، اس سے زیادہ معاویہ ہوشیار نہیں ہے، سیاست مدار نہیں، چالاک نہیں ہے، مگر وہ گناہ کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے. میں یہ نہیں کر سکتا، دیکھو میزان اعمال ہوں میں، یعنی ایک طرف حب دنیا میں سارا عمل ہے، ایک طرف حب آخرت میں سارا عمل ہے. جو سارا عمل حب آخرت میں کر رہا ہے اسے حق کہنے کا فستو رب الکعبہ کہ میں کامیاب ہو گیا. اب آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ عمل کس کے مطابق ہو رہا ہے. ایک طرف معاملہ حصول دنیا کا ہے سارا، ایک طرف معاملہ اس کا بالکل برعکس ہے، تو کوئی فکر نہیں ہے دنیا کی، وہ صرف آخرت کی فکر ہے. جو عمل ہوگا اس کی مرضی کے مطابق ہوگا، بس یہ منزل ہے، یہ معیار ہے. پھر اب ان کا روزہ، ان کی نماز، ان کی زندگی، ان کی سیاست، ہر عمل ان کی زندگی کا. اب جن کے اعمال وزنی ہیں، بھاری ہیں، یعنی مراد ہے قابل قدر ہیں، کہ جن کی کوئی جزا دی جا سکے، وزن نہیں آ رہا کوئی اٹھ کے، جو اس لائق ہیں کہ اس کے مطابق ہیں، جس پہ کوئی جزا دی جا سکے، تو ایک طرف وہ امام ہے کہ جو معیار ہے کہ ان کی نماز اگر تم نے پڑھی، دیکھو ان کی نماز، دیکھو ان کا روزہ، دیکھو ان کا حج، دیکھو ان کا جہاد، دیکھو ان کا مکارم اخلاق، معیار ہے نا، مطلب اپنے عمل کو دیکھو، یہ تمہیں بتائیں گے بہترین عمل کیا ہے. دیکھو آیا تمہارا عمل ان کے مطابق ہے یا نہیں ہے. وہ اچھائی کے بدلے میں اچھائی سبھی کرتے ہیں، برائی کے بدلے میں اچھائی. یہ ہے مکارم اخلاق، برائی کے بدلے میں اچھائی، نیکی، یہ مکارم اخلاق ہے، تاریخ ثابت ہے. ان کے کردار، مروان ناصبی دشمن اہل بیت، مگر خاندان کو پناہ کہاں ملی؟ خانہ علی بن الحسین میں، یعنی خود چھوڑ کے گیا خرشوف زمانے میں، کسی اور کوئی اور گھر نہیں ملا حفاظت کا، ان کے گھر کا میرے بچوں کی حفاظت کریں، کوئی اور رکھ لے گا؟ یہ تو دشمن ہے ہمارا نہیں. یہ ہے اخلاق کے بلند ترین نمونے. اب آپ اپنے اخلاق کس سے ملائیں گے؟ اپنی نمازوں، کس کی نمازوں سے دیکھیں گے ملا کر؟ کہ آیا میری نمازیں کس سے مماثلت رکھنی چاہیے؟ جو ایسی نماز پڑھے کہ بیداری میں تکلیف ہوتی ہو، تیر لگا ہوا ہے جب نماز میں کھڑا ہو تو نکال لیا جائے، ایسی نماز ہو. ایک وہ بھی امام ہے نماز میں، ان کے ہو سکتا ہے وہ امام ہو کہ جو کہ میں تو نماز پڑھتے میں سارے دنیا کام کر لیتا ہوں، سبھی طے کر لیتا ہوں اپنے، یہ بھی نماز ہے. اب جس کا جو معیار ہو، میزان جس کے لیے، جو اپنے عمل کو جس کی اتباع میں انجام دے رہا ہے، اسی کے مطابق جزا بھی ہے. پھر تو قیامت میں یہ میزان قائم ہے، یہ معیار ہیں. تو اہل بیت جہاں معیار ہیں، جبل ہے عمل تو سب کو کرنا ہے، اس کی پہلی بنیاد ایمان، اور پھر اس کے کمال کو دیکھنا ہے کہ وہ عمل کس کے عمل کے مطابق ہیں. وہ جن کا ہر عمل مرضی الہی کے تحت، ہر عمل کی بنیاد، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جہاں مکارم اخلاق، یہ ہر بلندی کو پیش کیا کردار کی اپنی، جسے دنیا عقلوں کے حیران ہو جائے بھائی یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا نا، چونکہ آپ تو اپنے جیسے ناقص انسانوں کو دیکھ رہے ہیں. جب آپ انسان کامل کو دیکھتے آپ پریشان ہو جاتے ہیں. جیسے کچھ حضرات نے سمجھوا ہے کہ انسان ہونے کا مطلب گناہگار ہونا واجب ہے. یہ کہاں سے آپ نے سمجھا کہ واجب ہے گناہگار ہونا؟ ہر وہ آدمی جو حب دنیا میں مبتلا ہوگا وہ گناہگار ہوگا، مگر جو حقیقت دنیا کو جانتا ہے وہ گناہگار نہیں ہوتا. اس لیے وہ اپنا سودا کرتا ہی نہیں ہے اس بنیاد پر. جو حادثہ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، تاریخ کا کس بات کا نام ہے؟ حب دنیا اور حب آخرت، کس چیز کا نام ہے یہ؟ ہر انسان کی زندگی میں وہ پہلو آتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے. عمر سعد ایک نہیں ہوتا. یعنی آپ قتل حسین کو الگ کر دیں موضوع کا بھی، فیصلہ دنیا کے لیے یا آخرت کے لیے، فیصلہ کس کے لیے کیا آپ نے؟ دیکھیے انسان کے لیے ہے مسئلہ، یہ حقیقت ہے جسے ہمیں سمجھنا. یہ جو ہم آج جو ذکر اہل بیت کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں اور سبھی ذکر اہل بیت کرتے ہیں، الحمدللہ سبھی اہل بیت کو مانتے ہیں. نہیں، ایسی بات نہیں، ماننے میں فرق ہے. مانتا تو ابن تیمیہ بھی تھا، مگر وہ کیا مانتا تھا؟ وہ یہ مانتا تھا کہ عمر سعد کو جس نے قتل کیا، یعنی عمر سعد نے اگر قتل حسین کیا وہ ناصبی تھا، ٹھیک ہے، مگر جس نے عمر سعد کو قتل کیا، یعنی مختار نے، اس کا گناہ اس سے زیادہ عظیم ہے. کس بات سے؟ یعنی قتل حسین عظیم نہیں ہے، عمر سعد کا قتل عظیم ہے. یعنی اس کی نگاہ میں خون حسین سے زیادہ عظمت عمر سعد کے خون کی تھی، کہ جو قتل ہوا مختار کے ہاتھ سے. اب آپ سمجھے جو مسلمانوں مسئلہ عقیدے کے سمجھنے کا، یہ ہے، یہ ہے. یہاں جس نے خلیفہ ثانی کو قتل کیا، کا وہ کافر، بغض نبی رکھنے والا، وہ تو داخل جہنم ہے. اور جس نے علی کو قتل کیا، کا وہ نماز پڑھتا تھا، یہ ابن تیمیہ کہہ رہا ہے، روزے رکھتا تھا، اللہ سے محبت کرتا، اس نے غلط فیصلہ کیا، سوچنے میں غلطی کی، فیصلے میں غلطی کی، یعنی اجتہاد کیا، تو گویا جب مجتہد ہو گیا تو ایک جزا تو پھر بھی ملے گی خطا کرنے کی، آپ نے غور کیا؟ یہ اس لیے بیان کیا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ سب نہیں مانتے ہیں، یہ ماننے میں فرق ہے. ایسے بھی گزر گئے جن کا فتنہ آپ کو اب نظر آ رہا ہے دنیا، جو آپ قتل و غارت کی آپ دیکھتے ہیں کیوں کے خلاف، وہ اسی فتنے سے پیدا ہوئے. उसके बानी यही लोग थे जो आप सुनते हैं शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया, वो ये खारजी था नासिबी जो अपना फलसफा बयान कर रहा है। वो खून हुसैन कम कीमत था कि जो रसूल का खून था, कि जिसके लिए नबी रो रहा था बचपन से पहले दिन से, जिसकी नबी मातम मजलिस कर रहा था, जिसकी फर्श आजा बिछाए हुए था, जिसकी खबर मलक दे रहा था, जिसकी मिट्टी भी ला के दी, जिसकी शहादत की खबर भी दी, वो खून ज्यादा कीमत नहीं था, अजीम नहीं था। क्या बंदा था लगाया था कि वो हकीकत का पता चले, इतने लोग सादा जानते ही नहीं है। हुसैन की मजलूमियत, हुसैन दिल रसूल हैं, हुसैन मरकज रसूल थे, रसूल की जान हुसैन में थी। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, कोई मामूली हस्ती नहीं थे। हुसैन के लिए आसान नहीं था मदीने का छोड़ना, नाना की कब्र छोड़ना आसान नहीं था, मजबूर हुए। खत आ गया कि बैत ले लो, बुला लिया गया, आधी रात थी, पहुंच गए, कहा कि माविया शाह दुनिया से गुजर गया। 19 जवानों को लेकर गए दारुल अमारा में, बाहर सब खड़े हैं, खुद अंदर गए, उसने मतलब पेश कर दिया, बैत के लिए बुलाया आपको क्योंकि अजीज खलीफा हो रहा है। मिसली लाजवा मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत कैसे कर सकता है उस फासिको फाजिर की। सुबह होगी देखेंगे। मरवान ने कहा कि ये जाने ना पाए, सर उतार लो। उधर अभी जवान मौजूद हैं, अभी अब्बास हैं, अकबर हैं, तो भी सब है, आजाब हैं, तलवार लेके सब अंदर आ गए। अरे हुसैन आ गया जी, मगर अब नाना के रोजे से रुखसत होना है। ये आसान तो नहीं था नाना के रोजे से रुखसत होना। जीजो जाके लिपट गए, वो वक्त आ गया जिसका परवरदिगार तुझे इल्म है। हुसैन शहर को छोड़ रहे थे और आदि कहता मैं एक ऐसा आलम है, मैंने देखा कि गोया के मदीना उजड़ रहा है, लोग बेचैन हैं, आज जैसे आज अल्लाह के रसूल दुनिया से गए, जैसे आज अल्लाह के रसूल दुनिया से गए, आज वैसा आलम मदीने का। हुसैन सवार हो रहे हैं, असाब अहले हरम सवार हो रहे हैं, इस शान के साथ काफिला निकल रहा था मदीने से। हुसैन मक्के आए, मदीने से मक्का से सफर है इराक की तरफ। अजीजो ये कोई आसान तो नहीं था सदमा, तो नहीं, रसूल साथ साथ है। अगर रसूल साथ साथ नवासे के ना होते तो मिट्टी भी देकर गए, और जब शहादत हुई तो उस वक्त ख्वाब भी आया जो कल अर्ज किया था, मुसलमान ने देखा या रसूल बेताब हैं, खाक खून में हैं, कि मैं किसका खून जमा कर रहा था, ये शीशी में हुसैन के असहाब का खून जमा कर रहा था। अब्बास ने भी ख्वाब देखा कि अल्लाह के रसूल कह रहे हैं चल रहे हैं कर्बला की तरफ। एक मरतबा नींद आई हल्की सी, बेदार है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ, बेटा करीब आ गया, बाबा क्या बात है, या आपने कल मैं इस्तरजा क्यों कहा, बेटा जवान है, माँ आवाज देने, बेटा मैंने देखा कोई सवार, कोई आवाज आ रही है, निदा दी जा रही है, तो कह रहा है कि काफिला आगे चल रहा है, मौत इनके पीछे पीछे, हक क्या, हम हक पर नहीं, कभी जग कभी मौत से क्या डरना, ये घराना खान वाले का, ये है घराना रसूल। अजीजो हुसैन उस मंजिल पर एक मरतबा घोड़ा रुका और साथ साथ कई जगह, क्या नाम क्या है, करबला। हुसैन घोड़ा से जमीन पर आ गए, अपनी जेब से एक मिट्टी निकाली, उस खाक को उठाया, जमीन से सूंघा कि एक ही खुशबू है, ये वही खाक है जो मेरे नाना देकर गए थे अपनी जौजा को, सलमा को, कि ये जिब्राइल दे गए खाक करबला,
اور یہ وہی اب اس کے بعد اب بیتاب ہو گئے، یہی ہماری سواریاں اتاری جائیں گی، یہی ہمارا نہیں یہی ہمارا مقتل بھی یہی ہے، یہی ہماری قبر. ایک دفعہ بہن کے کانوں میں آواز آ گئی، یہ کس جگہ اترتا ہے؟ کہ بھائی میرا تو دل بیٹھا جا رہا ہے، یہ کون سا مقام ہے؟ کل بیچاب ہو رہا. میں نے کہا زینب یہ تو ابھی آپ کا دل مسترب ہے، مگر جب 10 محرم کی شام ہوگی کہ جب آپ خاک کربلا پہ دیکھیں گی کہ بھائی کا لاشا پڑا ہے، اکبر کا لاشا، اونو محمد کا لاشا. حسین یہاں جملے پہ چپ ہو گئے تھے، آگے نہیں کہا کہ یہیں سے ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، بازوں میں رسیاں ہوں گی، بازار کوفہ شام میں پھر آ جاؤ.
مادر